خطبات یورپ آڈیو بک بائی اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جو لا گئے اطلس، قبایا نے تتاری ہے، قبایا نے تتاری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
اسلام کس چیز کا علم بردار ہے؟ اپریل کے آغاز میں اسلامک کونسل آف یورپ لندن میں ایک کانفرنس کر رہی ہے۔ یہ مقالہ اسی کی فرمائش پر لکھ کر بھیجا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ میں اپنی بیماری کے باعث خود وہاں نہ جا سکا۔ سید ابوالعلیٰ مودودی۔ ایک، ابتدا ہی میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اسلام کسی ایسے دین کا نام نہیں ہے جسے پہلی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہو اور اس بنا پر آپ کو بانی اسلام کہنا صحیح ہو۔ قرآن اس امر کی پوری صراحت کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہمیشہ ایک ہی دین بھیجا گیا ہے اور وہ ہے اسلام، خدا کے آگے سر اطاعت جھکا دینا۔ دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف قوموں میں جو انبیاء بھی خدا کے بھیجے ہوئے آئے، وہ اپنے کسی الگ دین کے بانی نہیں تھے کہ ان میں سے کسی کے لائے ہوئے دین کو نوحیت یا کسی کے دین کو ابراہیمیت یا موسیت یا عیسائیت کہا جا سکے، بلکہ ہر آنے والا نبی اس ایک دین کو پیش کرتا رہا جو اس سے پہلے کے انبیاء پیش کرتے آ رہے ہیں۔ دو، انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت دراصل یہ ہے کہ وہ خدا کے آخری نبی ہیں۔ ان کے ذریعے سے خدا نے اس اصل دین کو پھر تازہ کر دیا جو تمام انبیاء کا لایا ہوا تھا۔ اس میں جو آمیزش مختلف زمانوں کے لوگوں نے کر کے الگ الگ مذاہب یا ریلیجن بنا لیے تھے، ان سب کو خدا نے چھانٹ کر علیحدہ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اصلی اور خالص اسلام کی تعلیم نوع انسانی کو دی۔ ان کے بعد چونکہ خدا کو کوئی نبی نہیں بھیجنا تھا، اس لیے ان کو جو کتاب اس نے دی اسے اس کی اصل زبان میں لفظ بلفظ محفوظ کر دیا تاکہ انسان ہر زمانے میں اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ حاشیہ، قرآن کے متعلق یہ امر ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ یہ بلا کسی تغیر و تبدل کے ٹھیک وہی قرآن حمید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اس کے نزول کے وقت ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھواتے رہے اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ اس مکمل قرآن مجید کو آپ کے پہلے خلیفہ نے ایک کتاب کی شکل میں نقل کرا کر محفوظ کر لیا اور پھر تیسرے خلیفہ نے اس کی نقلیں تمام اسلامی دنیا کے مراکز میں بھیج دیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر ملک اور ہر صدی میں مکتوبہ اور مطبوعہ قرآن جمع کر کے دیکھ لیا جائے کہ ان میں کوئی فرق نہیں پایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے ہی دن سے دے دیا گیا تھا، اس لیے سینکڑوں صحابہ کرام نے پورا قرآن مجید اور تمام صحابہ کرام نے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں یاد کر لیا تھا۔ اس وقت سے آج تک قرآن مجید کو لفظ بلفظ یاد کرنے اور ہر سال رمضان کی نماز تراویح میں پورا قرآن زبانی سنانے کا سلسلہ پوری اسلامی دنیا میں رائج چلا آ رہا ہے۔ دنیا میں لاکھوں حافظ موجود رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب بھی اس طرح نہ تحریری شکل میں کتاب اور نہ حافظوں میں محفوظ ہوئی ہے کہ اس کی صحت میں شک کا ادنا سا امکان بھی موجود تک نہ ہو۔ حاشیہ کا اختتام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ خود ان کی سیرت اور سنت کو صحابہ اور بعد کے محدثین نے ایسے بے مثل طریقے سے محفوظ کر لیا جس سے زیادہ محفوظ طریقے سے کبھی کسی نبی یا کسی تاریخی شخصیت کے حالات زندگی اور اس کے اقوال و اعمال محفوظ نہیں کیے گئے۔ حاشیہ، مختصراً وہ طریقہ یہ تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرتا، اسے لازماً یہ بتانا پڑتا تھا کہ اس تک کن راویوں کے ذریعے سے وہ بات پہنچی ہے اور روایت کا یہ سلسلہ کسی ایسے شخص تک پہنچتا ہے یا نہیں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات سنی ہو یا آپ کو وہ کام کرتے دیکھا ہو۔ پھر جن جن راویوں کے ذریعے سے یہ روایات بعد کے لوگوں تک پہنچی، ان کے حالات کی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کی بیان کی ہوئی روایات قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ اس طرح حدیث کے مجموعے تیار کیے گئے جن کے مرتب کرنے والوں نے ہر حدیث کے راویوں کا پورا سلسلہ درج کر دیا اور اس کے ساتھ راویوں کے حالات پر بھی کتابیں لکھ دی گئیں، جن کی مدد سے آج بھی ہم یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے اپنے قول و عمل سے لوگوں کو کیا تعلیم دی تھی۔ حاشیہ کا اختتام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس طرح قرآن مجید اور اس کے لانے والے نبی کی مستند سیرت و سنت دونوں باہم مل کر ہمیشہ کے لیے یہ معلوم کرنے کا قابل اعتماد ذریعہ بن گئے ہیں کہ خدا کا دین دراصل کیا ہے، وہ کیا رہنمائی ہمیں دیتا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تین، اگرچہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور ان پر بھی جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، اور یہ ایمان ہمارے عقیدے کا ایسا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ کسی تعصب کی بنا پر نہیں ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اس لیے ان کی لائی ہوئی تعلیم خدا کی طرف سے جدید ترین ہدایت، لیٹسٹ ڈسپنسیشن ہے۔ ان کے ذریعے جو کلام اللہ، ورڈ آف گاڈ ہم کو پہنچا ہے، وہ خالص اللہ کا کلام ہے جس کے ساتھ کسی انسانی کلام کی آمیزش نہیں ہوئی ہے۔ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے، اس کی زبان ایک ایسی زندہ زبان ہے جسے آج بھی کروڑوں انسان بولتے، لکھتے اور سمجھتے ہیں، اور اس زبان کی گرامر، لغت، محاورے، تلفظ اور املا میں نزول قرآن کے زمانے سے اب تک کوئی تغیر نہیں آیا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں، ان کی سیرت، اخلاق، کردار، اقوال اور اعمال کے متعلق پورا تاریخی ریکارڈ زیادہ سے زیادہ ممکن صحت اور زیادہ سے زیادہ ممکن تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہے۔ یہ بات چونکہ دوسرے انبیاء پر صادق نہیں آتی، اس لیے ہم ان پر صرف ایمان رکھ سکتے ہیں، عملاً ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ چار، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس کی صراحت کرتا ہے۔ یہ ان کے آخری نبی ہونے کا منطقی تقاضا ہے، کیونکہ دنیا میں ایک نبی کے آخری نبی ہونے سے خود بخود یہ لازم آتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے اور اپنے بعد آنے والے ہر زمانے کے لیے ہادی اور رہبر ہو۔ ان کے ذریعے سے وہ ہدایت مکمل طور پر دے دی گئی ہے جو راہ راست پر چلنے کے لیے انسان کو درکار ہے، اور یہ بھی ان کے آخری نبی ہونے کا منطقی تقاضا ہے، کیونکہ مکمل ہدایت کے بغیر جو نبی بھیجا گیا ہو وہ آخری نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بعد پھر ایک نبی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اور یہ ایک امر واقعہ ہے کہ ان کے بعد پچھلے 1400 سال میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی ہے جو خدا کی طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اپنی سیرت و کردار اور اپنے کام اور کلام میں انبیاء سے کوئی ادنا درجے کی بھی مشابہت رکھتی ہو، جس نے حامل وحی ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی ایسی کتاب پیش کی ہو جو خدائی کلام سے برائے نام بھی مناسبت رکھتی ہو، جسے شریعت دینے والا یا لا گیور نبی کہا جا سکے۔ پانچ، گفتگو کے اس مرحلے پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے انسان کو کس خاص علم کی ضرورت ہے جو صرف انبیاء ہی کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ دنیا میں ایک قسم کی چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم اپنے حواس کے ذریعے سے محفوظ کر سکتے ہیں یا اپنے فنی آلات، سائنٹیفک انسٹرومنٹس سے کام لے کے ان کا ادراک کر سکتے ہیں، اور ان ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو مشاہدات، تجربات اور فکر و استدلال کی مدد سے مرتب کر کے نئے نئے نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی اشیاء کا علم خدا کی طرف سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی تلاش و جستجو، غور و فکر اور تحقیق و اکتشاف کا دائرہ ہے۔ اگرچہ اس معاملے میں بھی ہمارے خالق نے ہمارا ساتھ بالکل چھوڑ نہیں دیا ہے، تاریخ کے دوران میں وہ غیر محسوس طریقے سے ایک تدریج کے ساتھ اپنی پیدا کی ہوئی دنیا سے ہمارا تعارف کراتا رہا ہے، علم و واقفیت کے دروازے ہم پر کھولتا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً الہامی طور پر کسی نہ کسی انسان کو کوئی ایسی بات سمجھاتا رہا ہے جس سے وہ کوئی نئی ایجاد یا کوئی نیا قانون فطرت دریافت کرنے پر قادر ہو سکا ہے۔ لیکن فی الجملہ ہے یہ انسانی علم کا دائرہ جس کے لیے خدا کی طرف سے کسی نبی اور کتاب کے آنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس دائرے میں جو معلومات مطلوب ہیں انہیں حاصل کرنے کے ذرائع انسان کو دے دیے گئے ہیں۔ دوسری قسم کی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے حواس اور ہمارے فنی آلات کی پہنچ سے بالا تر ہے، جنہیں نہ تو ہم تول سکتے ہیں، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ اپنے ذرائع علم میں سے کوئی ذریعہ استعمال کر کے ان کے متعلق وہ واقفیت باہم پہنچا سکتے ہیں جسے علم یا نالج کہا جا سکتا ہو۔ فلسفی اور سائنسدان ان کے بارے میں اگر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ محض قیاس، گیس اور ظن و تخمین، اسپیکولیشن ہے، جسے علم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آخری حقیقتیں، الٹیمیٹ ریالٹیز ہیں، جن کے متعلق استدلالی نظریات کو خود وہ لوگ بھی یقینی قرار نہیں دے سکتے جنہوں نے ان نظریات کو پیش کیا ہے، اور اگر وہ اپنے علم و حدود کو جانتے ہوں تو نہ ان پر خود ایمان لا سکتے ہیں اور نہ کسی کو ایمان لانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہی وہ دائرہ ہے جس میں انسان حقیقت کو جاننے کے لیے خالق کائنات کے دیے ہوئے علم کا محتاج ہے، اور خالق نے یہ علم کبھی اس طرح نہیں دیا ہے کہ کوئی کتاب چھاپ کر ایک آدمی کے ہاتھ میں دیتی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اسے پڑھ کر خود معلوم کرے کہ کائنات کی اور خود تیری حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کے لحاظ سے دنیا کی زندگی میں تیرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس علم کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ انبیاء کو ذریعہ بنایا ہے، وہی کے ذریعے ان کو حقائق سے آگاہ کیا ہے اور انہیں اس کام پر مامور کیا ہے کہ یہ علم لوگوں تک پہنچا دیں۔ 6. نبی کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ بس حقیقت کا علم لوگوں تک پہنچا دے، بلکہ اس کا کام یہ بتانا بھی ہے کہ اس علم کے مطابق خدا اور انسان کے درمیان، اور انسان اور انسان کے درمیان کیا تعلق فی الحقیقت فیکچولی ہے، اور کیا تعلق عملاً ایکچولی ہونا چاہیے۔ اس علم کی روح سے معاشرت، معیشت، مالیات، فائنانس، سیاست، عدالت، صلح و جنگ، بین الاقوامی تعلقات، غرض زندگی کے ہر شعبے کی تشکیل کن اصولوں پر ہونی چاہیے۔ نبی صرف ایک نظام عبادت اور رسوم، ریچولز اینڈ ورشپ لے کر نہیں آتا، جسے دنیا کی اصطلاح میں مذہب یا ریلیجن کہا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک پورا نظام زندگی لے کر آتا ہے جس کا نام اسلام کی اصطلاح میں دین، یعنی کہ وے آف لائف ہے۔ 7. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کا مشن صرف دین کا علم پہنچانے تک ہی محدود ہو، بلکہ اس کا مشن یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کے پیش کردہ دین کو قبول کر کے مسلم بن جائیں، انہیں وہ دین سمجھائے، ان کے عقائد، اخلاقیات، عبادات، قانونی احکام اور مجموعی نظام زندگی سے ان کو آگاہ کرے، ان کے سامنے خود ایک نمونے کا مسلمان بن کر دکھائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کی پیروی کر سکیں، انہیں انفرادی اور اجتماعی تربیت دے کر ایک صحیح اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے عملاً تیار کر لے، اور ان کو منظم کر کے ایک ایسی جماعت بنا دے جو دنیا میں خدا کے دین کو بالفعل قائم کرنے کی جدوجہد کرے، یہاں تک کہ خدا کا کلمہ بلند ہو جائے اور دوسرے کلمے پست ہو کر رہ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب نبی اپنے اس مشن کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچانے میں کامیاب ہی ہو گئے ہوں، بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو اپنے کسی قصور کی بنا پر نہیں بلکہ متعصب لوگوں کی مزاحمت اور حالات کی نامساعدت کے باعث اس میں ناکام ہو گئے، لیکن بہرحال تمام انبیاء کا مشن تھا یہی۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تاریخ میں نمایاں ہے کہ انہوں نے خدا کی بادشاہی زمین میں اسی طرح قائم کر کے دکھا دی جیسے وہ آسمان میں ہے۔ 8. قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز ہی سے اپنا خطاب یا تو تمام انسانوں کے لیے عام رکھا ہے، یا پھر انسانوں میں سے جو بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں ان کو مومن ہونے کی حیثیت سے مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک دیکھ جائیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریروں اور گفتگووں کے پورے ریکارڈ کی بھی چھان بین کر لیجئے، اب کہیں یہ نہ دیکھیں گے کہ اس کتاب نے اور اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص ملک یا قوم یا نسل یا رنگ یا طبقے کے لوگوں کو یا کسی خاص زبان کے بولنے والوں کو پکارا ہو۔ ہر جگہ یا تو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایوہ الناس، اے انسانوں کہہ کر پوری نوع انسانی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یا پھر اسلام قبول کرنے والوں کو احکام اور ہدایت دینے کے لیے یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی دعوت یونیورسل، عالمگیر ہے، اور جو انسان بھی اس دعوت کو قبول کر لیں وہ بالکل برابر کے حقوق کے ساتھ یکساں حیثیت میں مومن یا بلیور ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اسلام کے عقائد کو قبول کر لیں اور مسلمانوں کا سب طرز عمل اختیار کر لیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، اور ان کے واجبات بھی وہی ہیں جو ہمارے واجبات ہیں۔ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، آدم۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، نہ کوئی کالا کسی گورے پر فضیلت رکھتا ہے اور نہ کوئی گورا کسی کالے پر، فضیلت ہے تو خدا ترسی کی بنا پر۔ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔ 9. اسلام کی بنیاد جن عقائد پر ہے ان میں سے سب سے مقدم اور سب سے اہم خدا واحد پر ایمان ہے۔ صرف اس بات پر نہیں کہ خدا موجود ہے، اور صرف اس بات پر بھی نہیں کہ وہ ایک ہے، بلکہ اس بات پر کہ وہی تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، ماسٹر، حاکم، رولر اور مدبر، ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اسی کے قائم رکھنے سے یہ کائنات قائم ہے، اور اسی کے چلانے سے یہ چل رہی ہے، اور اس کی ہر چیز کو اپنے قیام و بقا کے لیے جس رزق، سبسٹنس یا قوت، انرجی کی ضرورت ہے، اس کا فراہم کرنے والا وہی ہے۔ حاکمیت کی تمام صفات، ایٹریبیوٹس آف سوورنٹی، صرف اسی میں پائی جاتی ہیں، اور کوئی بھی ان میں ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ خداوندی اور الوہیت کی جملہ صفات کا بھی صرف وہی حامل ہے، اور ان میں سے کوئی بھی صفت اس کی ذات کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ پوری کائنات کو اور اس کی ایک ایک چیز کو وہ بیک نظر دیکھ رہا ہے۔ کائنات اور اس کی ہر شے کو وہ براہ راست جانتا ہے، نہ صرف اس کے حال کو بلکہ اس کے ماضی اور مستقبل کو بھی۔ یہ نگاہ ہما بھی اور یہ جامع علم غیب اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا سب فانی ہے، اور اپنی ذات سے خود زندہ اور باقی صرف وہی ہے۔ وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد۔ اس کی ذات کے سوا دنیا میں جو بھی ہے اس کی مخلوق ہے، اور دنیا میں کسی کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کسی معنی میں بھی رب کائنات، لارڈ آف دا یونیورس کا ہم جنس یا اس کا بیٹا یا بیٹی کہا جا سکے۔ وہی انسان کا حقیقی معبود ہے۔ کسی کو عبادت میں اس کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی بے وفائی، انفیڈیلٹی ہے۔ وہی انسان کی دعائیں سننے والا ہے، اور انہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار وہی رکھتا ہے۔ اس سے دعا نہ مانگنا بیجا غرور ہے، اس کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا جہالت ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں سے بھی دعا مانگنا خدائی میں غیر خدا کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ 10. اسلام کی روح سے خدا کی حاکمیت صرف فوق الفطری ہی نہیں بلکہ سیاسی اور قانونی بھی ہے، اور اس حاکمیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کی زمین پر، اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں پر، اس کے سوا کسی کو حکم چلانے کا اختیار نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا شاہی خاندان ہو یا حکمران طبقہ ہو یا کوئی ایسی جمہوریت ہو جو حاکمیت عوام یعنی سوورنٹی آف دا پیپل کے قائل ہو۔ اس کے مقابلے میں جو خود مختار بنتا ہے وہ باغی ہے، جو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی باغی، اور ایسا ہی باغی وہ شخص یا ادارہ ہے جو سیاسی اور قانونی حاکمیت کو اپنے لیے مخصوص کر کے خدا کی حدود اختیار، جورسڈکشن کو شخصی قانون یا پرسنل لا یا مذہبی احکام و ہدایت تک محدود کرتا ہے۔ فی الحقیقت اپنی زمین پر اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کے لیے شریعت دینے والا یعنی کہ لا گیور، اس کے سوا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرے۔ 11. اسلام کے اس تصور خدا کی رو سے چند باتیں فطری طور پر لازم آتی ہیں۔ 1. خدا اکیلا انسان کا حقیقی معبود یا بالفاظ دیگر مستحق عبادت ہے، جس کے سوا کسی اور کو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ 2. وہی اکیلا کائنات کی تمام قوتوں پر حاکم ہے، اور انسانوں کی دعاؤں کا پورا کرنا یا نہ کرنا بالکل اس کے اختیار میں ہے، اس لیے انسان کو صرف اسی سے دعا مانگنی چاہیے، اور کسی کے متعلق یہ گمان تک نہ کرنا چاہیے کہ اس سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ 3. وہی اکیلا انسان کی قسمت، ڈیسٹنی کا مالک ہے، اور کسی دوسرے میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ انسان کی قسمت بنا سکے یا بگاڑ سکے، اس لیے انسان کی امید اور اس کے خوف دونوں کا مرجع ملازمن وہی ہوگا۔ اس کے سوا نہ کسی سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے اور نہ کسی سے ڈرنا چاہیے۔ 4. وہی اکیلا انسان اور اس کے گرد و پیش کی دنیا کا خالق و مالک ہے، اس لیے انسان کی حقیقت اور تمام دنیا کے حقائق کا براہ راست اور کامل علم صرف اسی کو ہے اور اسی کو ہو سکتا ہے۔ بس وہی زندگی کی پرپیچ کمپلیکیٹڈ راہوں میں انسان کو صحیح ہدایت اور صحیح قانون حیات دے سکتا ہے۔ 5. پھر چونکہ انسان کا خالق و مالک وہ ہے، اور وہی اس زمین کا مالک ہے جس میں انسان رہتا ہے، اس لیے انسانوں پر کسی دوسرے کی حاکمیت یا خود اپنی حاکمیت سراسر کفر، بلاسفیمی ہے، اور اس طرح انسان کا خود اپنا قانون ساز یا لا گیور بننا یا کسی اور شخص یا اشخاص یا اداروں کے اختیار قانون سازی کو ماننا بھی یہی نوعیت رکھتا ہے۔ اپنی زمین پر اپنی مخلوق کا حاکم اور قانون ساز حتماً صرف وہی ہو سکتا ہے۔ اور 6. اقتدار اعلیٰ کا حقیقی مالک ہونے کی حیثیت سے اس کا قانون در حقیقت بالا تر قانون، سپریم لا ہے، اور انسان کے لیے قانون سازی یعنی لیجسلیشن کا اختیار صرف اسی حد تک ہے جس حد تک وہ اس بالا تر قانون کے تحت ہو اور اس سے ماخوذ ہو اور اس کی دی ہوئی اجازتوں پر مبنی ہو۔ 12. اس مرحلے پر ہمارے سامنے اسلام کا دوسرا اہم ترین بنیادی عقیدہ آتا ہے، اور وہ ہے عقیدہ رسالت۔ رسول وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قانون انسان کو دیتا ہے، اور یہ قانون ہم کو رسول سے دو صورتوں میں ملتا ہے، ایک کلام اللہ جو لفظ بلفظ رسول پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید، دوسرے وہ اقوال اور اعمال اور احکام امر و نہی جو رسول نے اپنے پیرووں کو خدا کی ہدایت کے تحت دیے یعنی سنت۔ اس عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا پر ایمان محض ایک تھیوریٹیکل فکر و خیال بن کر رہ جاتا ہے۔ عملاً جو چیز خدا پرستی کے عقیدے کو ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک نظام حیات کی شکل میں ڈالتی ہے وہ رسول کی فکری، آئیڈیولوجیکل اور عملی رہنمائی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں قانون ملتا ہے، اور وہی اس قانون کی منشا کے مطابق زندگی کا نظام قائم کرتا ہے۔ اس وجہ سے توحید کے بعد رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص عملاً مسلم نہیں ہو سکتا۔ 13. اسلام میں رسول کی حیثیت اس طرح واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک یہ بھی جان سکتے ہیں کہ رسول کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کیا نہیں ہے۔ رسول لوگوں کو اپنا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتا ہے۔ نماز میں ہر روز کم از کم 17 مرتبہ جو کلمہ شہادت پڑھنے کی تعلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے، اس میں یہ فقرہ لازمن پڑھا جاتا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قرآن مجید اس معاملے میں کسی ادنا اشتباہ کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتا کہ رسول ایک انسان ہے، اور خدائی یا ڈیوینٹی میں اس کا ذرا بھی حصہ نہیں ہے۔ نہ وہ فوق البشر ہے، نہ بشری کمزوریوں سے بالا تر ہے، نہ خدا کے خزانوں کا مالک ہے، نہ عالم غیب کہ اس کو خدا کی طرح سب کچھ معلوم ہو، اور وہ دوسروں کے لیے نافع و ضار ہونا تو درکنار، خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے اختیار میں کسی کو راہ راست پر لے آنا نہیں ہے، نہ انکار کرنے والوں کا محاسبہ کرنا اور نہ ان پر عذاب نازل کر دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے معاذ اللہ، یا اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر خدا کی طرف منسوب کر دے، یا خدا کی وحی میں بطور خود ذرہ برابر بھی رد و بدل کرنے کی جسارت کر ڈالے، تو وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ملاحظہ ہو سورہ انعام آیت 50، سورہ یونس آیت 15، سورہ الاحقاف آیت 9۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ایک ہیں، رسالت سے بالاتر کسی حیثیت کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اپنے اختیار سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام کرنے، یا بالفاظ دیگر خدا کے اذن کے بغیر بطور خود قانون ساز بن جانے کے مجاز نہیں ہیں۔ ان کا کام اس وحی کا اتباع کرنا ہے جو ان پر خدا کی طرف سے نازل ہو۔ اس طرح اسلام نے ان تمام مبالغوں سے نوع انسانی کو بچا لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے پیروؤں نے اپنے پیشواؤں کے حق میں کیے تھے، حتیٰ کہ ان کو خدا یا اس کا ہم جنس یا اس کی اولاد یا اس کا اوتار انکارنیشن تک بنا ڈالا۔ اس طرح کے تمام مبالغوں کی نفی کر کے اسلام نے رسول کی جو اصل حیثیت بیان کی ہے وہ یہ ہے، رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہدایت وہی پا سکتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے۔ رسول جو حکم دے اسے قبول کرنا چاہیے، اور جس سے منع کرے اسے رک جانا چاہیے۔ اس امر کی وضاحت خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ میں ایک بشر ہی ہوں، جو حکم میں تمہارے دین کے معاملے میں دوں اس کی پیروی کرو، اور جو بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی ایک بشر ہوں، اپنی دنیا کے معاملات کو تم زیادہ جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دراصل قرآن مجید کی منشا کی تشریح ہے، اور یہ تشریح قرآن مجید کے مصنف یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی تھی۔ اس لیے ان کی تشریح اپنے پیچھے خدائی سند اتھارٹی رکھتی ہے، جس سے ہٹ کر کوئی شخص قرآن مجید کی کوئی تشریح بطور خود پیش کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونے کی زندگی قرار دیا ہے۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جس معاملے کا فیصلہ خدا اور رسول نے کر دیا ہو اس میں وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں، بلکہ مسلمانوں کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ کسی پیش آمدہ معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس معاملے میں کیا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے انسان کو صرف ایک بالا تر قانون، سپریم لا ہی نہیں دیا، بلکہ مستقل اقدار یعنی پرمننٹ ویلیوز بھی دی ہیں۔ قرآن مجید اور سنت میں جس چیز کو خیر قرار دیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خیر ہے، جس چیز کو شر قرار دیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے شر ہے، جو چیز فرض کی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے، جس چیز کو حلال ٹھہرایا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، اور جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم یا حذف و اضافہ یا تنسیخ ابروگیشن کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص یا گروہ یا قوم اسلام ہی کو چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ جب تک مسلمان مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کل کا شر آج خیر ہو جائے اور پرسوں پھر شر ہو جائے۔ کوئی قیاس، کوئی اجتہاد، کوئی اجماع اس قسم کی تبدیلی کا مجاز نہیں ہے۔ 14. اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور خدا، رسول، قرآن، کسی چیز کا ماننا بھی اسے کفر سے نہیں بچا سکتا۔ یہ عقیدہ اپنی تفصیلی صورت میں 6 لازمی تصورات پر مبنی ہے۔ 1. دنیا میں انسان غیر ذمہ دارانہ یا ارسپانسبل بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ وہ اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ دنیا کی موجودگی دراصل انسان کے امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ اس کے خاتمے کے بعد اسے اپنے کارنامہ حیات کا حساب خدا کو دینا ہوگا۔ 2. اس محاسبے کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نو انسانی کو دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنی مہلت دینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، اس کے اختتام پر قیامت برپا ہوگی، جس میں دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے گا اور ایک دوسرا نظام عالم نئے طرز پر برپا کیا جائے گا۔ اس نئی دنیا میں وہ تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جو ابتدائے آفرینی سے قیامت تک پیدا ہوئے تھے۔ 3. اس وقت ان سب کو بیک وقت خداوند عالم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اپنی ذاتی حیثیت میں ان اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی جو اس نے خود اپنی ذمہ داری پر دنیا میں کیے ہوں۔ 4. وہاں اللہ تعالیٰ صرف اپنے ذاتی علم پر فیصلہ نہیں کر دے گا، بلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی۔ ہر شخص سے کارنامہ حیات کا پورا ریکارڈ بے کم و کاست عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور بے شمار اقسام کی شہادتیں اس امر کے ثبوت میں پیش کر دی جائیں گی کہ اس نے خفیہ اور اعلانیہ کیا کچھ کیا ہے اور کس نیت کے ساتھ کیا ہے۔ 5. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی رشوت، کوئی بیجا سفارش، کوئی خلاف حق وکالت نہ چلے گی، کسی کا بوجھ دوسرے پر نہ ڈالا جائے گا، کوئی قریب سے قریب عزیز یا دوست یا لیڈر اور مذہبی پیشوا یا خود ساختہ معبود کسی کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے گا۔ انسان وہاں تنہے تنہا بالکل بے یار و مددگار کھڑا ہوا اپنا حساب دے رہا ہوگا، اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ 6. فیصلے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ انسان نے دنیا میں انبیاء کے بتائے ہوئے حق کو مان کر اور آخرت میں اپنی جواب دہی کو محسوس کر کے ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کی یا نہیں کی۔ پہلی صورت میں اس کے لیے جنت ہے اور دوسری صورت میں دوزخ۔ 15. یہ عقیدہ 3 اقسام کے انسانوں کی زندگی کے طریقوں کو ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف کر دیتا ہے۔ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو آخرت کے قائل نہیں ہیں اور بس اسی دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ وہ لا محالہ خیر و شر کا معیار اعمال کے ان نتائج ہی کو سمجھیں گے جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں جس عمل کا نتیجہ اچھا یا مفید ہو وہ ان کے نزدیک خیر ہوگا، اور جس کا نتیجہ برا یا نقصان دہ ہو وہی ان کے نزدیک شر ہوگا۔ بلکہ بارہا نتائج عمل کے لحاظ سے ایک ہی چیز ایک وقت میں خیر اور دوسرے وقت میں شر ہوگی۔ دوسری قسم کے آدمی وہ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں مگر ان کو یہ بھروسہ ہے کہ کسی کی سفارش اللہ کی عدالت میں انہیں بچا لے گی، یا کوئی ان کے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی دے چکا ہے اور وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے انہیں بڑے سے بڑے گناہوں کی سزا بھی برائے نام دی جائے گی۔ یہ چیز عقیدہ آخرت کے تمام اخلاقی فوائد کو ضائع کر کے دوسری قسم کے لوگوں کو بھی پہلی قسم کے اشخاص کے صف میں لے آتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عقیدہ آخرت کو ٹھیک اسی شکل میں مانتے ہیں جس شکل میں اسلام انہیں پیش کرتا ہے، اور کسی کفارے یا بیجا سفارش یا اللہ سے کسی خاص تعلق کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ عقیدہ ایک بہت بڑی اخلاقی طاقت رکھتا ہے۔ جس شخص کے ضمیر میں آخرت کا یقین اپنی صحیح صورت میں جاگزین ہو جائے، اس کا حال ایسا ہوگا جیسا کہ اس کے ساتھ ہر وقت ایک نگران لگا ہو جو برائی کے ہر ارادے پر اس کو ٹوکتا ہو، ہر اقدام پر اسے روکتا اور ہر عمل پر اس کی سرزنش کرتا ہو۔ باہر کوئی گرفت کرنے والی پولیس، کوئی شہادت دینے والا گروہ، کوئی سزا دینے والی عدالت اور کوئی ملامت کرنے والی رائے عام موجود ہو یا نہ ہو، اس کے اندر ایک سخت گیر محتسب ہر وقت بیٹھا رہے گا، جس کی پکڑ کے خوف سے وہ کبھی خلوت میں یا جنگل میں یا اندھیرے میں یا کسی سنسان جگہ میں بھی خدا کے مقرر کردہ فرض سے فرار اور اس کے مقرر کردہ حرام کے ارتکاب کا حوصلہ نہ کر سکے گا، اور بالفرض اگر کر بھی گزرے تو بعد میں شرمندہ ہوگا اور توبہ کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اخلاقی اصلاح اور انسان کے اندر ایک مستحکم کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ خدا کا بالا تر قانون جو مستقل اقدار انسان کو دیتا ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ انسان کے کاربند ہونے اور ان سے کسی حالت میں اس کے نہ ہٹنے کا انحصار اسی عقیدے پر ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا اور رسالت پر ایمان بھی بیکار ہے۔ 16. اسلام، جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، ایک پوری تہذیب، ایک جامع تمدن اور ایک ہماگیر کمپریہنسو نظام حیات ہے، اور انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں اخلاقی رہنمائی دیتا ہے۔ اس لیے اس کے اخلاقیات دراصل تارک الدنیا راہبوں اور جوگیوں اور سنیاسیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں کو چلاتے ہیں یا ان کے اندر کام کرتے ہیں۔ اخلاق کی جو بلندیاں دنیا خانقاہوں، راہبوں اور سومعوں، کانوینٹس، مونیسٹریز، کلاسٹرز میں تلاش کرتی رہی، اسلام ان کو زندگی کے بیچ منجھدھار میں لے آنا چاہتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ حکومتوں کے فرما روا، صوبوں کے گورنر، عدالتوں کے جج، فوج اور پولیس کے افسر، پارلیمنٹوں کے ممبر، مالیات اور صنعت و حرفت کے کار فرما، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ و طلبہ، بچوں کے باپ، باپوں کے بچے، عورتوں کے شوہر اور شوہروں کی عورتیں، ہمسایوں کے ہمسائے، غرض سب ان اخلاقیات سے آراستہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر گھر میں بھی اسی اخلاق کی فرما روائی ہو اور محلے اور بازار میں بھی اسی کا چلن ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ کاروبار کے سارے ادارے اور حکومت کے سارے محکمے اسی کی پیروی کریں، سیاست سچائی اور انصاف پر مبنی ہو، قومیں حق شناسی اور ادائے حق کے حقوق پر ایک دوسرے سے معاملہ کریں، جنگ بھی ہو تو شرافت اور تہذیب کے ساتھ ہو، نہ کہ بھیڑیوں کسی درندگی کے ساتھ۔ انسان جب خدا ترسی اختیار کر لے، خدا کے قانون کو بالا تر مان لے، خدا کے سامنے اپنی جواب دہی کو یاد رکھ کر مستقل اقدار کا پابند ہو جائے، تو پھر اس کی یہ صفت صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جس حیثیت میں بھی وہ دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، خدا کے سچے اور وفادار بندے کی طرح ہی کام کرے۔ یہ ہیں مختصراً وہ چیزیں جس کا اسلام علم بردار ہے، اور یہ محض کسی فلسفی کی خیالی جنت یا یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عملاً برپا کر کے دکھا دیا، اور آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی اس کے اثرات مسلم معاشرے میں کم و بیش پائے جاتے ہیں۔
سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے،
تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، بنا سرمایہ داری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔